نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تراویح کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس سلسلے کا یہ آج آخری بیان ہے. اللہ نے زندگی دی آئندہ کبھی تو انشاءاللہ پھر اس سلسلے کے بیانات ہوں گے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ کوئی درس قرآن نہیں ہوتا, یعنی تفسیر کا تفصیلی بیان نہیں ہوتا بلکہ اجمالاً بیان کیا جاتا ہے. اس لیے اس میں ساری تفصیلات اور جزئیات بیان نہیں کی جاتی بلکہ صرف ایک طرح سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی قرآن مجید جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں کیا کچھ بیان کیا ہے. اور عام طور پر چونکہ لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند واقعات ہوتے ہیں جو پچھلی قوموں کے گزرے ہیں تو اس کا موازنہ ہم اپنے حالات سے کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر کسی وجہ سے کسی قوم کو تباہ کیا گیا ہے تو اس کا ہم جائزہ لیں کہ وہ وجوہات خدا نہ کرے ہم میں تو نہیں, اور اگر ہم میں ہیں تو ہم اس کو اپنے اندر سے نکالیں, اس کا ازالہ کریں, اس کوتاہی کو دور کریں, یہ مقصد ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض مضامین کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے, جیسے سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے جو چیز بیان کی ہے ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں حرام نہیں کیا جا سکتا, اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حلال نہیں کیا جا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی شہد کے بارے میں کہ میں آئندہ اسے استعمال نہیں کروں گا, تو یہ بات بتا دی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تو یہ پیغام ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت کی جو حلال کردہ اشیاء ہیں وہ ہمیشہ حلال, جو حرام کردہ ہیں وہ ہمیشہ حرام ہیں. کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال سمجھے, اور اسی طریقے سے یہ بات بھی جائز نہیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ہمارے لیے ان کو ہم حرام سمجھیں. بیماری کی وجہ سے عذر کی بنا پر اگر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے وہ ایک دوسری بات, یقیناً وہ حرام کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ وہ علاج جو معالج تجویز کرتا ہے اس زمرے میں آتا ہے کہ بھئی یہ چیز چونکہ آپ کے لیے بظاہر نقصان دہ ہے اس لیے اس کا استعمال ترک کر دیں یا ابھی نہ کھائیں, تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حرام کر لینا کسی چیز کو یہ جائز نہیں. اسی طریقے سے اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طور پر توبہ کرو, سچی توبہ کرو, توبت النصوح جسے کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری سیئات کو گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اسی طریقے سے سورہ ملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ سورت ہو, اور مختصر سی سورت ہے, صرف 30 آیتوں پر مبنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی دلانے والی ہے, یعنی جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا رات کو سوتے وقت پڑھے گا, امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے ہی محفوظ فرمائیں گے, اور جو ہے وہ نجات دلانے والی بھی ہے اللہ تعالیٰ. یعنی ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرے گی اور کہے گی کہ اللہ جو شخص مجھے پڑھا کرتا تھا اسے آپ جنت میں داخل کریں یا مجھے اپنے کلام سے نکال دیں. تو اس لیے یہ سورت ہے مختصر سی, یاد رکھنی چاہیے, اور اس کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ضرور اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں, یہ پانی جو ہم پیتے ہیں زمین سے نکالتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک ایسے نظام کے تحت اس کو مربوط کر رکھا ہے کہ پانی زمین کے اندر نیچے کیسے آ جاتا ہے, کہاں سے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شمالی علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں جہاں برف جمی رہتی ہے پہاڑوں پر, وہاں سے وہ برف پگھلتی ہے تو زمین کی رگوں کے ذریعے سے یہ پانی نیچے پہنچتا ہے, اور پورے کائنات میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام کے تحت یہ پانی جو ہے اس رگوں کے ذریعے سے زمین کے نیچے پہنچتا ہے اور انسان حسب ضرورت اس کو نکالتا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہماری طرف سے تمہارے لیے خاص عطیہ ہے یہ کہ زمین کے تھوڑا سا تم کھدائی کرتے ہو, کہیں 10 فٹ, کہیں 15 فٹ, کہیں 25, کہیں 30, کہیں 100 فٹ, اور تمہیں پانی مل جاتا ہے. اور تو کرو کہ اگر ہم یہ چاہیں نیچے لے جائیں تو تم کیسے اس کو اوپر لا سکتے ہو. تو یہ پانی جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تو یہ ہم نے تمہاری ضرورت کے لیے رکھا ہے, اور ایک خاص نظام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں زمین کے نیچے پانی رکھ دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایسا بھی نہیں ہے کہ زمین ایسی ہو گئی ہو کہ چلنا دشوار ہو جائے, اور اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ آپ کھودنا چاہیں مکان بنانے کے لیے تو کھود نہ سکیں. یعنی یہ بھی اللہ رب العزت کی خاص قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین بنائی. تو اس لیے فرمائے آخر میں کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, اگر اللہ تعالیٰ یہ پانی زمین کی تہوں میں لے جائے تو بتاؤ اس کو کون نکال کر لانے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی یہاں پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے اللہ رب العالمین, یعنی اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ قلم کے اندر آخر میں دو آیتیں ہیں, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, یہ نظر بد سے حفاظت کے لیے بڑی تیر بہدف ہے. اگر کسی کو نظر لگ جائے ان آیتوں کو پڑھ کر دم کر دینے سے انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک شخص تھا جس کی نظر اتنی خراب تھی کہ اگر جانور کو دیکھ لیتا تھا وہ جانور مر جاتا تھا, یعنی جس کو بھی وہ نظر لگا دے. تو کفار نے یہ چاہا کہ ہم کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی اس سلسلے میں, اور اس شخص نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو نظر لے کے, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا اثر نہیں ہوا, لیکن بہرحال یہ آیتیں نازل ہو گئیں اسی مقصد کے تحت کہ جو آیتیں یہ پڑھے گا انشاءاللہ اس پر نظر بد نہیں ہوگی. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. سورہ قلم کی یہ دو آخری آیتیں ہیں, انہیں 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا چاہیے, خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے اس کو دم کر کے اور ان پر دم کرنا چاہیے. لیکن دم کرنا ہمارے عام طور پر سمجھتے ہیں پھونک مارنے کو, پھونک مارنا نہیں بلکہ تھتکارنا, اس طرح سے تھتکاریے جیسے ایک دو قطرے, ایک ذرہ جو ہے وہ تھوک کا بچے پر چلا جائے, انشاءاللہ اس سے اس کے جو اثرات بد ہیں وہ ختم ہو جائیں. اسی طریقے سے سورہ جن میں جنات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی بھیجا اور انہوں نے قرآن مجید سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو کہنے لگے کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا نَاجَبًا, ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے, یَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ, جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف, فَآمَنَّا بِهِ, ہم ایمان لائے, وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کریں. تو بہرحال یہاں پر اس کا ذکر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جنات بھی آیا کرتے تھے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے, اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں. اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, ایسے ہی جنات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں انسانوں کا ذکر ہے وہاں جنات کا بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں مخلوق جو ہیں مکلف ہیں, جس طرح انسان مکلف ہے ایسے جنات بھی مکلف ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ کبرت میں یہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو ناجائز قتل کر دیا کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کس جرم میں ان کو قتل کیا ہے. یقیناً جن کو خود ان کے ماں باپ ہی دفن کر دیں تو ان کی طرف سے کون مقدمہ قائم کرے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت خود پوچھیں گے کہ تم نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تم نے کس جرم میں ان کو قتل کیا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ناانصافیاں ہو رہی ہوں تو خود بخود بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت خود ایکشن لیں گے وہاں پر کہ تم نے کیوں قتل کیا بھائی, وہاں کوئی ان کی طرف سے مقدمہ دائر نہیں کرے گا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. اسی طریقے سے کافروں کا بارے میں بتایا کہ یہ استہزاء کرتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر, اشارے کرتے ہیں. تو ایک دن اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا جائے گا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے دروازوں کی طرف ان کو بلایا جائے گا, اور جب یہ آئیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے. تو یہ اس کا جواب ہوگا کہ دنیا میں تم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے, آج تم بھی اس کا مزہ چکھ لو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اس سے یہ پتا چل گیا کہ سب سے بہترین سانچہ جو ہے وہ انسان کا ہے, اللہ رب العزت نے جس میں انسان کو ڈھالا ہے. اور پھر فرمایا ثم رددنا ہو اسفل السافلین, پھر ہم اس کو اسفل السافلین میں لوٹا دیں گے, لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں ذکر کر دیا. اور اسی طرح سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام حوض کوثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا اس کو ذکر فرمایا, اور ساتھ میں یہ کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی چونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے. یعنی بعض لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے تو ایک شخص خاص طور پہ کافر ولید بن عاصم غالباً نام تھا اس کا, ولید بن وائل, یا مجھے اس وقت پورے طور پہ ذہن میں نہیں نام, لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ اس کی فکر مت کرو, یہ مقتوع نسل ہے, یعنی ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی, جب چلے گی نہیں تو چند دن کی بات ہے, بس ان کا یہ ختم ہوئے دنیا سے گئے اور پھر اس کے بعد ختم, نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ اس کا نام تو شاید کوئی جانتا بھی نہیں, اور ہے بھی تو اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. اور بے شک آپ کی نرینہ اولاد نہ صحیح, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختری اولاد ہے وہ الحمدللہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ نسبی اولاد جو ہے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں سے ہیں, اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جہاں تک دشمنوں کا معاملہ ہے تو ان نشانیاں کا ہوا لبتر, بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح بے نام و نشان ہے کہ آج ان کی اولادوں کو بھی کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی پوچھے کہ میں ابو جہل کی اولاد کون ہے تو شاید کوئی نہ کہے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں. تو اللہ نے ایسا بے نام و نشان کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک تعلق ہے ہر آدمی فخر کے طور پہ کہتا ہے کہ الحمدللہ, اگر کوئی سید ہے تو کہے گا میں سید ہوں, نبی کی اولاد میں سے ہوں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو سید ہوں ان کو چاہیے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہونے کا حق ادا کریں. یعنی صرف سید ہونا کافی نہیں ہے, عمل بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جس پر واقعتاً فخر ہو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی خوشخبری دی گئی جب سورہ نصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ سورت جب نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام جو واقفان حال تھے وہ رونے لگے. تو پوچھا کہ روتے کیوں ہو بھائی, اس میں تو بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں دین میں, اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فرمایا کہ اصل میں یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن چونکہ نبی کریم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا, اس میں جو ہے خبر یہ بھی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر, آپ اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد, یعنی پہلے بھی آپ استغفار کرتے تھے, لیکن اس کے بعد کثرت کے ساتھ آپ تسبیح اور اللہ کی حمد اور استغفار کیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے, اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ذکر سے ہم میں سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن اللہ کے حکموں کے تابع تھا, لیکن اس کے باوجود بھی تسبیح تحمید اور استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. اور خاص طور پر اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار اور بڑھا دی تھی, کثرت کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس سے مستغنی نہ سمجھیں اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ دو صورتیں اللہ رب العزت نے عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی جب آپ پر جادو کر دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو نازل کیا. اور یقیناً ہم لوگ بھی چونکہ اس سے مستغنی نہیں ہیں, اور ہمارے یہاں بھی ایک کثرت کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, کبھی کسی پر جادو ہو گیا کسی پر یہ ہو گیا, تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں, خاص طور پر رات کو سوتے وقت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو سوتے وقت بھی تلاوت فرماتے تھے, اور جب اٹھتے تھے تب بھی تلاوت فرماتے تھے, اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے. اس لیے اس سورت سے مستغنی ہم نہیں ہو سکتے. اور بعض نے فرمایا کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے یہ دونوں صورتیں بھی انسانی زندگی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے یہ صورتیں بھی ضروری ہیں، کہ آدمی کو چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو ورد زبان رکھے انشاءاللہ، اور اس سے امید کے ساتھ پڑھے، یقین کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا تو کسی قسم کے برے اثرات جو ہیں وہ مجھ پر نہیں آئیں گے، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے ہمیں جو ہے ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے. خاص طور پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حاسدین بہت ہیں اور شرارتی لوگ بہت ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، تو خاص طور پر یہ صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کافی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.